کا معلوم ہے تو آج 1959 جون کا 17 تاریخ ہے اور سنام کے اندر ہر ایک مسلمان بہت زور شور کے ساتھ بقرعید کے تہوار منا رہے ہیں. اب مولانا عبدالحق بدیاتی ریڈیو اپینٹی کے ذریعے اپنا 12واں تقریر لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جس جگہ پہ گیا احمد کے نواسو
الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت وعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. قرآن شریف کی یہ آیت جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ صفا اور مروة جو دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں, پہاڑیاں نہ کہو یوں کہو چھوٹے چھوٹے دو ٹیلے سے ہیں, ان کے اوپر کوئی سبزہ نہیں, کوئی پانی نہیں اور نہ کوئی اس قسم کے درخت وغیرہ ہیں کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہوں, لیکن یہ روکھی سوکھی پہاڑیاں خدا کی معرفت کے نشان ہیں. خدا کی معرفت کے نشان ہونے سے یہ مطلب ہے وہاں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ خدا ہے؟ وہ اس واقعہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو وہاں گزرا. ایک غریب عورت تھی, غریب مت کہو ویسے تو یوں سمجھو کہ وہ بادشاہ کی, شاہ فرعون کی, مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی. جس کو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بزرگ سمجھ کر ان کے نکاح میں اس کو دے دیا تھا. بعض لوگوں کو جو اہل کتاب کہلاتے ہیں یہود وغیرہ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ لونڈی دی تھی, لیکن در حقیقت وہ لونڈی نہ تھی بلکہ بادشاہ کی اپنی بیٹی تھی. یہ بیٹی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تو دیتے ہوئے بادشاہ نے یہ الفاظ کہے کہ میری بیٹی کا ایسے نیک آدمی کے گھر میں لونڈی ہو کر رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے محل میں بیگم ہو کر رہے. یہ الفاظ تھے کہ جس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ضرور بادشاہ کی لونڈی تھی, بادشاہ کی لونڈی نہ تھی بلکہ وہ, یہودیوں کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ بادشاہ کی اپنی بیٹی تھی. یہ بیٹی جو تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جن کا نام سارا تھا اور یہ بیوی جس کا نام حاجرہ تھا, یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھیں. ان دونوں عورتوں کے مزاج میں بہت بڑا فرق تھا. حضرت سارا جو تھی, باوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن کتاب کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مزاج میں سختی اور غصہ تھا. لیکن حضرت حاجرہ جو تھی یہ بہت نرم دل اور بہت ہی غریب مزاج تھی, باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب بھی وہ باہر چلے جاتے تھے تو پھر سارا اور حاجرہ کے درمیان کچھ نہ کچھ لڑائی ہوتی تھی, جس میں سارا جو تھی وہ اپنی حاجرہ کے اوپر کوئی سختی کرتی تھی. تو یہ ایک دفعہ اسی طرح سے جب بہت سختی کی گئی تو حاجرہ اپنے گھر سے نکل کر باہر نکال دیا دھکے دے کر دوسری بیوی نے, تو وہ ایک چشمے کے اوپر جا رہی تھی. جب وہاں جا بیٹھی تو خدا کا فرشتہ اس کے اوپر نازل ہوا اور اس نے آ کر کہا, حاجرہ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا, میری جو بیوی ہے دوسری, اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور گھر سے مجھے نکال دیا ہے, اس لیے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں, میں یہاں آ کر جنگل میں بیٹھ گئی ہوں. فرشتے نے کہا, نہیں تم وہیں جاؤ اور جا کر رہو. تو وہ پھر بیچاری چلی آئی خدا کے حکم سے ماتحت اور اپنی دوسری سوچ جو تھی اس کے اسی طرح سے ظلم و ستم کہتی گئی. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حاجرہ کی درد مندی کو اور اس کے دکھ کو سنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا, یہ حاجرہ جو ہے اور اس کا جو بیٹا ہے اس کو لے کر جو جگہ ہم تجھے خواب میں دکھاتے ہیں وہاں جا کر اس کو چھوڑ آؤ. تو وہ وہی جگہ تھی بھائی جس کو صفا اور مروہ کے درمیان میں ایک جگہ بتایا گیا ہے, وہاں لا کر انہوں نے حضرت حاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو جو ابھی چھوٹی عمر کا تھا وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت نے پوچھا کہ جہاں ہمیں جنگل بیابان میں جہاں کوئی پانی نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جہاں تم ہمیں جنگل بیابان میں چھوڑے جا رہے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں. تو غور کیجیے آپ کے حضرت حاضرہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کہا اچھا اگر خدا کا یہ حکم ہے تو پھر جاؤ. وہ خوشی سے گویا ان کو رخصت کیا. تو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بہت ہی گویا نرم دل واقع ہوئے تھے، قرآن شریف میں آتا ہے کہ ابراہیم جو تھے وہ منی بہت ہی دل کے نرم اور بہت ہی خدا کے ساتھ پیار کرنے والے تھے. وہ اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بچے سے بھی ضرور پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا دیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آپ نے اپنے دل پر جبر کر کے اس کو ایک ایسے میدان میں لا کر چھوڑ دیا کہ جو ان کو خاک کے اندر دکھایا گیا تھا. تو پانی کے لیے ایک مسئلہ تھا. جو تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں دھوپ نکلی اور سورج تیز ہوا تو وہ پانی ختم ہو گیا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پیاس سے بے چین ہوئے اور وہ ہائے پانی کرتے تھے کہ حاجرہ جو تھی وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان جن کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے اس میں بھاگنا اور دوڑنا شروع کیا. کبھی ایک پہاڑی پر جا کر دوسرا دیکھتی کہ کوئی انسان، کوئی گھر، کوئی پانی، کوئی جگہ، کسی جگہ آبادی نظر آئے تو میں جا کر دوڑ کر پانی لاؤں یا کسی کو اطلاع دوں. پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ کر جا کر دیکھتی، دور دور نظر دوڑاتی، کوئی آبادی، کوئی کسی جگہ پانی نظر آئے، کوئی درخت نظر آئے، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی. ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان وہ دوڑ لگاتی تھی، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، یہاں تک کہ تھک کر جب اس نے دیکھا کہ کوئی آبادی چاروں طرف نظر نہیں آتی تو تھک کر اپنے بیٹے سے کچھ فاصلے کے اوپر بیٹھ کر رونے لگی. تھوڑے سے فاصلے پر کیوں بیٹھ کر رونے لگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا مرنا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں. جب وہ رو رہی تھی تو خدا کا فرشتہ اس کے اوپر نازل ہوا اور اس نے کہا حاجرہ تم کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میں روتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پیاس سے مر رہا ہے. اس نے کہا نہیں، خدا نے تیرے رونے کو سن لیا، جا جہاں تیرا بیٹا پڑا ہوا ہے وہیں خدا نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، ظاہر کر دیا ہے، جا. وہ گئے اور جا کر اس نے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں لیتے ہوئے تھے وہیں انہوں نے تاپ پیر مار مار کر ایک چشمہ ننگا کر لیا تھا. وہاں آ کر اس نے پانی لیا اور اپنے بیٹے کو پانی پلایا اور خدا کا شکریہ ادا کیا. اب پانی مل گیا، لیکن انسان کی زندگی صرف پانی اور ہوا پر نہیں ہے، اس کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے. بہت عرصہ دن بہت گیا، وقت گزر گیا، کئی گھنٹے گزر گئے تو وہاں ایک قافلہ آتا ہے. وہ قافلے والے پانی کی تلاش میں چاروں طرف دوڑتے ہیں تو ایک آدمی نے آ کر دیکھا کہ چشمہ ہے پانی کا، لیکن وہاں ایک غریب عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ہے. وہ اس جنگل بیابان میں اس عورت کو دیکھ کر اور اس بچے کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ جہاں چاروں طرف کوئی آبادی نہیں، یہ عورت یہاں بیٹھے ہوئے کیا کرتی ہے؟ تو اس نے اپنے جا کر جو میرے قافلہ تھا، جو سردار تھا قافلے کا، اس کو جا کر اطلاع دی کہ پانی کا چشمہ تو ہے مگر وہاں ایک عجیب بات ہے کہ وہاں ایک عورت اور بچے کے لیے بیٹھی ہے. وہ آیا اور اس نے آ کر اس سے دریافت کیا کہ کون عورت ہے. اس نے سارا قصہ سنا دیا، جس طرح سے خدا تعالیٰ نے اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا. کہ وہ جو قافلے کا سردار تھا اس نے کہا تم ہمارے قافلے کے ساتھ ٹھہرو، تمہارا کھانا پینا ہمارے ذمہ رہا. یہ وہ ایک نمونہ ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے درگاہ میں خدا کے خود کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ ان کو بھول نہیں جاتا، بلکہ جنگل بیابان کے اندر ان کے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے. تو یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی یادگار ہے. تو جس طرح قرآن شریف میں، قرآن مجید میں کعبہ مکرمہ کو ایک مرد کا مرد کی یادگار قرار دیا کہ ہم لوگ وہاں جا کر حج کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو میں سمجھتا ہوں اسلام میں ہر معاملے میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی رکھا ہے. تو جہاں گویا مرد کی ایک یادگار ہے، وہاں ایک عورت کی بھی یادگار ہے کہ جس نے خدا کی خاطر اپنی ہر ایک چیز کو قربان کرنا جو تھا وہ قبول کر لیا. یہ صفا مروہ در حقیقت کیا چیز ہے؟ صفا کے معنی ہیں وہ پہاڑی وہ پتھر کہ جو گدوں کو بار سے پاک ہو, اور مروا کے معنی ہیں وہ پتھر کہ جس کے اندر آگ اور سوزش ہو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی پتھر کا مٹی اور گدوں کو بار سے صاف اور پاک ہونا کیا ہے, یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک سمبل ہے, یہ ایک نشان ہے, یہ ایک علامت ہے کہ ایک انسان کو گدوں کو بار یعنی گناہوں کا جو گدوں کو بار ہے اس سے پاک اور صاف ہونا چاہیے. تو صفا پہاڑی جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سب سے پہلی عورت جو یہاں آ کر دوڑی تھی وہ کون تھی جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک تھی, اس کے اندر کوئی عیب نہ تھا, اس پر ظلم بھی ہوا لیکن اس نے فریاد نہ کی. وہ عورت تھی جو ہر قسم کے گناہ سے پاک تھی, اپنے خاوند کی فرما برداری میں رہی, نہ صرف خاوند کی فرما برداری میں بلکہ اپنی دوسری سوچ جو تھی اس کی فرما برداری بھی تھی, اور کوئی شکوہ شکایت نہ کی, گویا وہ گناہوں سے پاک ایک عورت تھی. اور پھر مروا کیا چیز ہے؟ مروا یہ ہے کہ جس کے اندر سوز کی شک ہو, جس کے اندر محبت ہو, تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو ایک تو گناہوں سے پاک تھی اور دوسرے اس کے ساتھ بھی اس کے اندر خدا کی محبت دل کے اندر اس کے ایسے تھی جیسے ایک آگ کی چنگاری ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر ترقی دیتی ہیں, خدا کا قرب آپ دلاتی ہیں کہ انسان گناہوں سے پاک ہو, اور پھر خدا کے ساتھ اس کو محبت اور ہر وقت اس کی لگن رہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا ہے, وہ کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اس کے اور عقل ہے ابھی بانے اور عقل حیران ہے ابھی کہ خدا جو عشق تھا وہ گیا اس نے چھلانگ لگا دی آگ کے اندر, لیکن عقل جو ہوتی ہے وہ پسو پیش کرتی ہے, سوچتی ہے کہ میں چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں, لیکن جہاں عشق ہوتا ہے وہاں انسان اگر آگ میں بھی کودنا پڑے تو اس میں کود پڑتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ ایک عورت تھی گیا یادگار جس کو حاجرہ کہا جاتا ہے, وہ دو پہاڑیاں ہیں جو انسان کو دو سبق دیتی ہیں. ایک سبق یہ دیتی ہیں کہ انسان کو خدا تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلنا چاہیے, عمل درآمد کرنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے, اور دوسرا اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے بلکہ خدا کی محبت اس کے دل کے اندر ایک اس کی انگاہی کی طرح سے ہونی چاہیے جو اس کو بے چین کر رکھے کہ میں خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہوا چلا جاؤں. تو یہ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے, وہ کوئی ہمالیہ سوئٹزرلینڈ یا بہت اعلیٰ درجے کی پہاڑیاں نہیں کہ جہاں جا کر لوگ یہ دیکھیں کہ وہاں چشمے بیٹھی ہیں, وہاں درخت ہیں, وہاں پھول ہیں, وہاں پھل ہیں. وہ رکی سوکھی دو پہاڑیاں ہیں جن میں کوئی پانی نہیں, جن پر کوئی قبضہ نہیں, لیکن وہاں ایک عورت کی یادگار ہے, وہ عورت کہ جو گناہوں سے بچتی تھی اور وہ عورت جس کے دل میں خدا کی محبت تھی. یہ دو چیزیں ہیں جس طرح سے قرآن مجید میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرد کی یادگار کا قرآن شریف نے ذکر کیا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اسی طرح سے یہ دوسری یادگار جو ہے یہ ایک عورت کی یادگار ہے. تو اسلام کے نزدیک عورت اور مرد کا درجہ جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برابر برابر کا رکھ دیا گیا. اگر خدا تعالیٰ انبیاء سے کلام کرتا تھا, مردوں کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عورتوں سے بھی کلام کرتا تھا. تو قرآن شریف نے بار بار ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ نے حاجرہ کے ساتھ کلام کیا, کس طرح سے اس نے مریم علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا, کس طرح سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ کلام کیا. تو اسلام کے نزدیک عورت کا درجہ کوئی درجہ نہیں ہے, بلکہ وہ درجہ ایسا ہی ہے کہ اگر خدا مردوں سے کلام کرتا ہے تو خدا عورتوں سے بھی کلام کرتا ہے. البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردوں کو خدا تعالیٰ نے نبی بنا دیا, پھر عورت کو نبی کیوں نہ بنایا. لیکن ان کو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, بے شک کوئی عورت نبی نہیں ہوئی لیکن نبیوں کی مانگ ضرور ہوئی ہے, اس لیے اس کا درجہ جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دایا حلیمہ جو تھی اس کی بھی عزت کرتے تھے. اتنا بڑا عظیم شان نبی ہو کر ایک عورت کی عزت اور ادب اور احترام کرتا ہے. اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنی ماں کی فرما برداری کرو, برن بے والے بچی. مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ماں کی فرما برداری کروں. تو یہ گیا درجہ جو ہے عورت اور مرد کا اسلام کے نزدیک برابری کا درجہ ہے, سوائے ان باتوں کے جن کے اندر عورت اور مرد میں کوئی تفاوت رکھ دیا گیا ہے, فرق رکھ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے عورت کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے اور مرد کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. قربانی کے معنی ہوتے ہیں خدا کے قریب ہونا. لیکن انسان خدا کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤ تو جتنا ہم اونچے جائیں گے اتنا ہی خدا ہمارے نزدیک ہو جائے گا. ہمالیہ پہاڑ پر چڑھ کر ہم جو ہے پرماتما اور پرمیشور کے قریب پہنچ جائیں گے. لیکن اسلام جو کہتا ہے کہ اتنی اونچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم ہر جگہ خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہو. اور وہ قرب اسی طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ خدا کے قریب ہو جائے. اور اس کا دل, انسان کا دل خدا کے قریب کس لیے ہوتا ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی گناہ کی بات آئے اس سے وہ بچ جائے, اور جب بھی اس کے سامنے کوئی نیکی کا کام آئے اس کے کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے, تو گویا انسان جو ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. انسان جتنے بھی دنیا کے اندر کام کرتا ہے ان سے یا بچتا ہے, ان کے اندر ایک ہی اس کے لیے ٹھوکر ہے. جو شخص کام کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے, لیکن جو شخص ڈرتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا. تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو ایسے جنگل دیا بان میں چھوڑ آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جہاں گویا ان کے دوسرے بھائی رہتے تھے وہ شہروں کی زندگی تھی, کہ جہاں آبادی زیادہ تھی وہاں گناہ اور عیش اور آرام کی زندگی زیادہ ہوتی تھی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعلیم وہاں محفوظ نہ رہ سکتی تھی. خدا تعالیٰ نے حاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو جنگل اور بیابان میں لا کر گویا وہ اصل تعلیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ محفوظ کر دی. اب جنگل کے اندر گویا نہ وہ ایسا عشرت ہے نہ وہ آرام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے, اور نہ وہاں انسان جو ہے بزدل ہوتا ہے. شہروں کے اندر جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے شہروں کے رہنے والے ضرور بزدل ہو جاتے ہیں, کمزور دل ہو جاتے ہیں, ذرا ذرا سی بات سے ڈرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنگلوں اور بیابانوں کے اندر رہتے ہیں ان کے دل بہادر ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک جوش اور ایک قوت آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی بات سے ڈرتے نہیں ہیں. تو یہ دو چیزیں تھیں کہ جو گویا ان کو وہاں جنگل میں آباد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مقرر کر دی تھی کہ ہماری جو تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی ہے وہ تعلیم اس جنگل بیابان کے اندر محفوظ رہے, اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ دنیا کی چیزوں کی نہ آنے پائے. اس لیے ان کو جنگل بیابان میں لے جا کر اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا تھا. اب یہ دو پہاڑیاں جن کو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے, مسلمان جب وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی بات کو یاد کرتے کہ جو کچھ حضرت حاجرہ نے وہاں اپنا نمونہ دکھایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا نمونہ دکھایا, ہم بھی گویا اسی طرح سے دو پہاڑیوں کے درمیان اسی طرح سے جا کر اس بات کو یاد کرتے ہیں یا اس سبق کو یاد کرتے ہیں. بات در حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تربیت جس کو میں کہتا ہوں پالنا, وہ اگر اچھا ہو اور پھر اس کے بعد اس کو جو دوست یار ملے, جو ارد گرد کے آدمی ملے وہ اچھے ہوں, اور پھر اس کے بعد جو کتابیں وہ پڑھے وہ اچھی ہوں, اور پھر اس کے بعد جو وہ فلم جو تماشے وغیرہ دیکھے وہ سبق دینے والے ہوں, تو ایک انسان کی زندگی اچھی بن سکتی ہے. لیکن جب ماں باپ ایسے ہوں کہ ان کو وہ اچھی اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکیں, ہر وقت اس کو ڈراتے دھمکاتے رہیں, بچے کو گالیاں دیتے رہیں, یا جیسا کہ حاجرہ اپنی بیوی کے پاس رہتی تھی اور ہر وقت جو بیوی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, اب اگر اسماعیل علیہ السلام وہی تربیت پاتے تو اس لڑائی جھگڑے کا ضرور ان پر بھی اثر ہوتا, اور ان کی زندگی میں وہ چیز جو ٹھیک ہو گیا ان کے لیے اچھی نہ ہوتی. اس لیے ایک گھر کے اندر سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنا نمونہ اچھا ہو, وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو کبھی ڈرایا نہ جائے, بچوں کو کبھی مارا نہ جائے اور پیٹا نہ جائے, تو بھی آپ سمجھیے کہ بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اسکول کا زمانہ ہے, اگر ماسٹر ایسے ہوں کہ جو بچوں کو پڑھی لے کر نہ ہر وقت مارتے پیٹتے رہیں اور گالیاں دیتے رہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے زیادہ آسانی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن اور تربیت جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ انسان کتابیں پڑھتا ہے, اگر وہ ناول پڑھتا ہے, عشقیہ کتابیں پڑھتا ہے, تو ضرور اس کے اندر عشقیہ باتیں آئیں گی, اور اگر وہ بہادری کی کتابیں پڑھتا ہے تو ضرور اس کے اندر بہادری کے جذبات پیدا ہوں گے, اور اگر وہ ایسی کتابیں پڑھتا ہے جن کے اندر ٹریجڈی اور غم اور فکر ہوتے ہیں, یا دنیا کا یہ دکھایا جاتا ہے کہ دنیا دکھوں اور مصیبتوں کی جگہ ہے, تو جو شخص ایسی کتابیں پڑھتا ہے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے. اس لیے یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کی تربیت, اس کی تعلیم اگر صحیح طریقے پر کی جائے دیکھا جائے کہ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے، یہ دیکھا جائے کس قسم کے شو اور فلم اس کو دیکھنے کی کا شوق ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے فلم جا کر دیکھتا ہے کہ جو اس لیے ہوتے ہیں تو وہ اس کی زندگی کے اوپر برا اثر ڈالتی ہیں، اسی طرح سے اگر وہ ایسے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے کہ جو برے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی زندگی کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو شروع سے یہ دیکھنا چاہیے یہ کس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے، کس قسم کے جو تماشے دیکھتا ہے، کس قسم کے اس کے دوست ہیں، ان ساری باتوں کے اوپر جب ایک انسان نظر رکھتا ہے اور اپنی اولاد کی صحیح طریقے پر تربیت کرتا ہے پالتا ہے تو پھر جو ہے وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ نیک ہو جاتی ہے۔ یہی ہمیں حضرت حاجرہ اور اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نمونے میں نظر آتا ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ماں کیسے ہونی چاہیے، بیوی کیسے ہونی چاہیے اور بیٹا کیسے ہونا چاہیے۔ یہ چار ایک نمونے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ بحیثیت ایک بیوی کے اور بحیثیت ایک ماں کے اس کا نمونہ دیکھنے کے قابل ہے، اور حضرت اسماعیل کا نمونہ بحیثیت ایک بیٹے کے دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں کبھی بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو خوشی سے اس کا نام برا رکھ دیا جاتا ہے، ارے مجنون، ارے لانڈے، ادھر آنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بیٹے کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیسے بلاتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس طرح سے گویا اپنے بیٹے کو اگر آپ بلائیں اور اس کے اندر گویا یہ جذبات محبت کے پیدا کریں کہ میرے دل میں تمہاری محبت ہے اور اس کو ہمیشہ نیک نصیحت اور اچھی باتیں بتاتے رہیں تو اس کی طبیعت کے اوپر اچھا اثر ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے بیٹے سے کیسے، باپ سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ یوں مخاطب نہیں ہوتے، اے لالا، اے فلانے، یوں نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یا بچے، اے میرے پیارے باپ۔ یعنی ان کی بات کرنے میں بھی ایک پیار کا طریقہ موجود ہے۔ یہ ایک نیک لڑکا ہے، نیک بیٹا ہے کہ جو اس طرح سے اپنے باپ سے کہتا ہے، باپ اسے کہتا ہے میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، اور وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ ذبح کرنا ہے تو اپنے آپ کو کرو، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں خدا نے کہا ہوگا کہ قربانی دو، میں کیوں قربانی کا بکرا بن جاؤں؟ تو اگر اس زمانے میں کوئی آدمی ہوتا تو شاید اسی طرح کی بات کرتا، لیکن وہ بیٹا ایسا فرمانبردار بیٹا تھا، اس نے باپ کی وہ خبر سن کر دی، وہ بات سن کر دی کہ جس سے اس کی جان جو تھی وہ گویا ختم ہونے والی تھی، اس میں کچھ نہیں کہا بلکہ یہ کہا یا بچے، اے میرے پیارے باپ، جو کچھ خدا نے تجھے حکم دیا ہے وہی تو کر گزر۔ تو ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہم اچھی قوم بننا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو، تو شروع سے ہی گویا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیسی بیوی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اولاد کیسی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم جب گویا شادی کرنے کا موقع آتا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ دولت مند گھر کی لڑکی ہے، دولت آئے گی ہمارے گھر میں، یا بہت سا مال و سامان آ جائے گا، یا خوبصورتی کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بینک اکاؤنٹ کے ساتھ شادی کرتا ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھر میں آرام ہو، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ دولت آئے گی سامان آئے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ دولت اور سامان جو ہے یہ زندگی کے لیے کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے۔ اچھے اخلاق، اچھے عادات، بے شک بیوی اگر بہت سی دولت لے کر آئی ہو، بہت سا سامان لے کر آئی ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی آپ کے لیے اچھی ہو۔ اس لیے اگر دیکھنا ہو آپ کو کہ ہم کس قسم کی عورت اور لڑکی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس لڑکی کی آنکھیں کیسی ہیں، آیا اس کا کیریکٹر جو ہے اس کے اندر تو کوئی نقص نہیں۔ اگر اس کا کیریکٹر اچھا ہے تو بے شک وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کا کیریکٹر برا ہو اور صرف حسن اور خوبصورتی اور روپئے اور پیسے کو دیکھ لیا جائے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا۔ ہماری سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کو وعظ کیا، قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تھی، بولا تسمعن عن النعیم، تم سے سوال کیا جائے گا جو تمہیں نعمت دی جاتی ہیں۔ اس نے اسی بات کو اپنے پلے باندھ لیا کہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا۔ تو اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی کا موقع آیا، جب وہ گیا اپنی بیوی کے کمرے میں تو اس نے دیکھا بہت سا سامان ہے جو وہ لے کر آئی ہے اور بڑی خوبصورت بیوی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر واپس آ گیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا ارے کیوں نہیں شادی کرنا چاہتا؟ بیوی کیا نقص ہے اس میں؟ سنکھانے کی بڑی خوبصورت ہے، تو کیا بات کیا ہے؟ وہ بہت سامان لے کر آئی ہے، تو پھر تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہ آپ ہی نے تو بات کیا تھا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو میں تو اس بات کا جواب قیامت کو کچھ نہیں دے سکتا کہ اتنی دولت بیوی کی طرف سے آئی اور ایسی خوبصورت بیوی آئی تو تم نے خدا کا کیا شکریہ ادا کیا؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے میں اس عورت کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ جذبات اگر قوم کے اندر، لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں کہ وہ صرف حسن اور دولت نہ دیکھیں بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ ایک نیک لڑکی، نیک عورت، نیک چال چلن کی وہ ہمارے نکاح میں آ رہی ہے، وہ غریب کی لڑکی ہو تو بھی گویا اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح پھر گھر کے اندر آنے کے بعد آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو تو اولاد اچھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد بچہ جب پیدا ہو جائے تو دیکھتے رہیں کہ اس کے اندر کوئی بری عادتیں پیدا نہ ہونے پائیں۔ یہ گھر برکت والا گھر ہوتا ہے۔ اگر ایسے گھر لوگوں سے دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی بہت سی مصیبتوں اور دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔